السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی 20ویں سالانہ رپورٹ سے، جس میں پاکستان سمیت 16 ممالک کو ان بدترین ممالک کی فہرست میں ڈالا گیا ہے جہاں مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں عالمی تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے مختلف ممالک میں دفاعی بجٹ سے متعلق جاری کردہ رپورٹ کا تجزیہ کریں گے. اس رپورٹ میں بھی پاکستان کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ دفاعی اخراجات کرنے والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے. اور آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پناہ گزینوں کے لیے قوانین مزید سخت کرنے، اور 5 برس بعد داعش کے رہنما البغدادی کی ویڈیو کے منظر عام پر آنے پر بات ہوگی. ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم جانا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں یہاں امریکہ میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے منسلک ساؤتھ ایشین افیئرس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد علی، خوش آمدید ان کو کہتے ہیں. اور ہمیں پاکستان سے انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن معروف نام فرزانہ بھاری صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر محمد علی، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. یہ رپورٹ جو جاری جس ادارے نے جاری کی ہے یو ایس سرف نے، اس ادارے کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، یہ ادارہ کتنا کریڈیبل ہے؟
جی دیکھیں، ہے تو ایک امریکن قانون سے یہ ادارہ نکلا ہے، اور یہ قانون جو ہے تقریباً 22 سال پرانا قانون ہے ریلیجس فریڈم کا. تو ادارہ تو اس سے نکلا ہے، مگر اس ادارے کی تنقید بھی کی گئی ہے کہ جو امریکن کرسچن ایوانجیلیکل سوچ ہے، کیونکہ امریکہ بھی ایسا ملک ہے جہاں پر مذہب کے نام پہ سیاست تو ہوتی ہے، اور ہم نے پچھلے چند سالوں میں تو دیکھا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اور نہ صرف یو نو،
لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے یہ ادارہ، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا جی
انڈیپینڈنٹ، اگر آپ دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے، ہر ادارے کی اپنی سیاست ہوتی ہے. اب اس طرح تو آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. ہر ادارہ اپنے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مگر آپ اگر اس کی ذرا تھوڑی گہرائی میں جائیں تو وہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نظریہ جو ہے وہ ہر ادارے کا ایک اپنا سیاسی نظریہ تو ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ادارہ بھی جو ہے اس کی بھی تنقید کی گئی ہے کہ آپ اگر آپ اس کے اندر دیکھیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، اور مذاہب سے جن کا تعلق ہے، تو پھر آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اب دیکھیے، ایوینجیلیکل مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایوینجیلیکل جو سوچ ہے وہ افریقہ کے اندر، مثال کے طور پر اب یوگانڈا میں ایوینجیلیکل کردار جو رہا ہے وہ بہت منفی رہا ہے. اب یوگینڈن حکومت نے یہ قوانین پاس کرنے کی کوشش کی جس میں ڈائریکٹ ایوینجیلیکل انفلوئنس، امریکی ایوینجیلیکل انفلوئنس تھی کہ ہوموسیکسویلٹی جو ہے مثال کے طور پہ اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے.
ٹھیک، لیکن اس رپورٹ میں ڈاکٹر علی، کوئی اس تحقیق میں کوئی مسلمان شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر رپورٹ آپ نے پڑھی ہو، اس میں ان ممالک پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے جہاں پہ کہ مسلمان جو ہیں ان پر زیادتی ہو رہی ہیں، یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں مل رہے ہیں. برما کی میں مثال دینا چاہوں گی، برما پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے جہاں رپورٹ کے مطابق روہنگیا مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اسٹیٹ کی جانب سے. اس کے علاوہ چین کے اندر یغور مسلمان جن کو چینی حکومت کی جانب سے قید میں رکھا گیا ہے, چین پر نکتہ چینی کی گئی ہے, اور اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. پاکستان کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے رپورٹ میں, اگر ہمارے سامعین کو وہ بتائیں آپ پلیز.
ہاں جی, وہ تو بات ہے کہ مطلب اس رپورٹ کے اندر اور بھی ممالک, پاکستان ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں. پاکستان کے اندر تو ہمارے تو مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رپورٹ کے اندر جن ممالک کی شناخت کی گئی ہے وہاں پر مسائل نہیں ہیں, اور ہم ان مسائل کی طرف ضرور ان کو ہم توجہ دیں گے اور ان کو تسلیم کریں گے.
بالکل.
اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا وہ شنجیانگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے, روہنگا مسائل جو ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے. اب انڈیا کا آپ دیکھیے نا, اس کے ٹیئرز ہوتے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ 2017 میں, 18 میں, اب یہ 2019 میں ٹیئر 1 پر ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ٹیئر 2 کے اوپر جو ہے اب انڈیا اور انڈیا کا جو ہندو مسائل ہیں, ہندوتوا کا جو مسئلہ ہے جو گمبھیر سے گمبھیر تک ہوتا جا رہا ہے. ابھی الیکشن انڈیا میں ہو رہے ہیں اور کتنا الیکشن وائلنس ہو رہا ہے. اب یہاں پر سیاست آ جاتی ہے, بیکاز آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے اور مودی صاحب جو ہیں وہ پرسونا نان گراٹا تھے چند سال پہلے تک گجرات کے واقعے کی وجہ سے. ابھی تک انڈین سپریم کورٹ پٹیشن سن رہا ہے, ظاہر ہے ان کو ابزولو تو کر دیا گیا تھا مگر ابھی تک پٹیشن سن رہا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ ٹیئر 2 پر ہے.
Right.
تو کون سے ممالک ہیں جو ٹیئر 1 پہ آتے ہیں, کون سے ممالک ہیں ٹیئر 2 پہ آتے ہیں؟ اب افغانستان جو ہے, افغانستان میں جو مسائل ہیں مذہبی لحاظ سے وہ بہت وہاں پر مشکل حالات ہیں, مگر افغانستان کو کے بارے میں امریکہ کو ذرا نرمی شو کرنی پڑتی ہے کیونکہ پچھلے 17 سال سے امریکہ وہاں پر ہے اور نتیجتاً کیا ہوا ہے.
نہیں لیکن وہاں تو خیر ایک طرح سے لڑائی بھی جاری ہے اب گزشتہ 17-18 برس سے ایک جنگ جاری ہے, تو ایسے میں تو ظاہر ہے بہت سی پامالیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس صورتحال میں.
آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک منٹ. دیکھیے نا جی, آپ کے سوال
جی ڈاکٹر محمد علی صاحب, کیونکہ یہ پروگرام سیگمنٹس میں ہے, باقی سیگمنٹس پہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. بہت سارے ایشوز ہیں آج جن پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان پہ جو بات ہوئی ہے اس رپورٹ میں اس پہ ہم آنا چاہیں گے. فرزانہ باری صاحبہ نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم فرزانہ باری صاحبہ. فرزانہ باری صاحبہ, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یو ایس سرف جو اینول رپورٹ ہے سالانہ, اس کی رپورٹ 2019 کی, اس میں انہوں نے پاکستان کو مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے والے ممالک کی لسٹ میں ڈالا ہے. آپ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ان ایشوز پہ آپ آواز بھی اٹھاتی رہی ہیں. اس وقت مذہبی آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟
پاکستان میں تقریباً وہی صورت حال ہے جس وقت دنیا میں باقی بہت سے ممالک میں ہے, کہ جو بھی میجوریٹیرین مذہب کے لوگ ہیں وہ دوسرے جو مینورٹی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں لوگ ہیں ان کو اس طرح کی آزادی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. اور پاکستان میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ نان مسلم جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے, بلکہ بہت سارا آپ کو پتا ہے کہ جو سیکٹیرین فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو یہاں مشکلات کا جو شکار ہے وہ آمدی کمیونٹی ہے, جن کو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان کو بالکل جو ہے آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ جو ہے وہ بھی لکھ سکے. تو اس لحاظ سے تو انکریزنگلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹیرینزم بھی پاکستان کے اندر اوور دا ایئرز جو ہے وہ بڑا ہے, اور جہاں تک باقی مذہبی آزادی کی بات ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی جو بہت ریڈیکل ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر, جو مذہبی شدت پسند اور دہشت گرد لوگ ہیں, وہ بھی آئے دن کچھ نہ کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چرچز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا ہندو کمیونٹیز جو ہیں وہ ان کے زیر عتاب آ جاتے ہیں. اور ریاست اس کے باوجود کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ بالکل बिल्कुल गारंटी करते हैं कि जो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज हैं उनको मजहब के अपने मजहबी हवाले से तमाम आज़ादियाँ भी होंगी और वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि यहाँ तक कि वो अपने मजहब की जो है वो उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा कानून जो है वो इजाजत देता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो रियलिटी बिल्कुल उसके बरक्स है। और ये सूरत हाल जो है मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये डिटूरिएट हुई है। बहरहाल रैंकिंग के हवाले से मैं मुझे नहीं मालूम कि क्या क्राइटेरिया वो इस्तेमाल करते हैं और किस तरह कुछ ममालिक को ऊपर और कुछ को नीचे दिखाते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप देखें कि हम यही देख रहे हैं कि जहाँ भी मेजोरिटेरियन रिलीजन है, इवन जहाँ पे रियासतें अपने आप को सेकुलर रियासत कहती हैं, जैसे इंडिया की आप मिसाल ले लें कि वो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से मुसलमानों के साथ मतलब जो जुल्म किया हो रहा है, इन द सेंस कि अगर पता चलता है कि एक शक की बुनियाद पे कुछ के जी गाय का गोश्त किसी के फ्रिज में निकल आया तो उनको जिस तरह से कत्ल गारत गिरी वहां पे है, तो ये तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो मजहबी हवाले से जो शिद्दत पसंदी का रुझान है ये ग्लोबली हमें एक राइजिंग ट्रेंड के तौर पर नजर आता है और पाकिस्तान में भी ये एक राइजिंग ट्रेंड है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे रहने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो अपने आप को इंक्रीजिंगली कम जो है वो महफूज समझते हैं, वो ये समझते हैं कि अब उनको अपनी मजहबी आज़ादी के हवाले से जो उनकी स्पेस है वो कम हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है।
ठीक फरजाना भारी साहिबा, इस सुबह पीटीआई के बाज रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, मैं एक्चुअली उनका रिएक्शन इस रिपोर्ट पे लेना चाह रही थी। उन्होंने काफ़ी स्ट्रांग रिएक्शन जो है वो शो किया है और उनका ये कहना है कि उनकी हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर मजहबी आज़ादी का जो मसला रहा है पाकिस्तान में इस पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने मिसाल दी कि हाल ही में पीटीआई की हुकूमत ने करतारपुर बॉर्डर जो है सिखों के लिए वो खोला और उन्होंने कहा कि ये चूंकि उनके बकौल ये अमेरिकन फंडेड ये इदारा है और पीटीआई का जो रवैया है वो वाशिंगटन की जानिब वो नहीं है जो पाकिस्तान की गुज़श्ता हुकूमतों का था। उन्होंने ये भी कहा कि डू मोर के जवाब में उन्होंने हमेशा अमेरिका को नो मोर का जवाब दिया है, तो इसलिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया गया है और उन ममालिक में डाला गया है जहाँ पे मजहबी आज़ादी की पामाली हो रही है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, पीटीआई की जो हुकूमत है वो इस मसले पर कितनी तवज्जो दे रही है?
देखिए एक तो ये एक फैक्ट है कि जहाँ तक मेरा अपना जाती तौर पे मैं तो इन रैंकिंग और इन इंडस्ट्रीज को कोई ज्यादा वो नहीं तवज्जो देती। मुझे तो ये है कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखनी है, हम तो अपने मुल्क के अंदर हम ये देखते हैं कि जो जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज हैं वो अपने आप को कितना महफूज समझते हैं और उस हवाले से हमारे कंसर्न हैं। जहाँ तक पीटीआई की हुकूमत का ताल्लुक है, क्योंकि अभी आए हुए इनको बहुत ज्यादा अर्सा नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं कि उनको अभी जो है बाकी मईशत के जो मसाइल हैं और उसके अंदर वो पड़े हुए हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस टूरिज्म है वो उसका जो पोटेंशियल है उसको वो समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आप देखें कि सिखों के हवाले से, इवन बुद्धिस्ट के हवाले से उनकी ऐसी यहाँ पे इबादत गाहें मौजूद हैं और जहाँ पे हम एक रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये जो एक तरह से प्रमोशन ऑफ टूरिज्म का जो एजेंडा है ये पीटीआई को काफी उनकी समझ में आ गया हुआ है और वो इसको काफी प्रमोट भी कर रहे हैं और उसके अंदर रिलीजियस जो टूरिज्म है उसको भी वो प्रमोट करना चाहते हैं और उसी के हवाले से उन्होंने ये जो बॉर्डर सिखों के लिए खोलने की बात की है। तो उस लिहाज से तो एक पेशरफ्त हमें नजर आती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो हुकूमत या हमारे यहाँ जो कवानीन का मसला नहीं है, ये लोगों के रवैयों का मसला है कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं मुख्तलिफ जो मेजोरिटेरियन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले, आप देखेंगे बहुत हमारा जो मुल्क है वो एक डाइवर्स है और बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन इकट्ठे रह रहे हैं वहाँ पे जो लोगों के समाजी रवैये हैं उनको तब्दील करने की जरूरत है। और ये शिद्दत पसंदी के रुझान जो है वो नए हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इन इलाकों में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बहुत साल साल से इकट्ठे रहते थे और कभी कोई ऐसा वाकया सुनने में नहीं आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली एक दो दहाइयों से शिद्दत पसंदी के रुझान में इजाफा हुआ है और इसको ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मगर ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर कभी हमने नहीं सुना था कि हिंदू या क्रिश्चियन या दूसरे मजाहब के लोग जो है उनके ऊपर कोई हमला हुआ है या उनके इबादत गाहों के ऊपर कोई हमला हुआ है। लेकिन जब से ये टेररिज्म, ये वॉर ऑन टेररिज्म और फिर उस हवाले से आप देखेंगे उससे पहले जो कोल्ड वॉर इराक के अंदर जो अमरीका और रूस की जो कोल्ड वॉर के नतीजे के तौर पर जिस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार की गई और जिस किस्म की मजहबी शिद्दत को उभारा गया है इस खत्ते में और फिर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बना, तो उसकी वजह से मैं समझती हूँ कि समाजी हवाले से इस इन रुझानात में जो इनटॉलरेंस के रुझानात है उसमें इजाफा हुआ है और उसको बिल्कुल कटेल करने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहब हमें टाइम देने का, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर मोहम्मद अली आप आखिर में सेगमेंट को समेटने से पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमती सतह पर खासतौर पर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं किन इकदामात को उठाने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे हर फर्द जो है उसको मजहबी आज़ादी हासिल हो, उसको यकीनी बनाया जा सके।
ये तो जी बड़ा लंबा काम है क्योंकि अगर आप देखें मेरा ये ख्याल है कि हाँ वाकई 80 की दहाई से ये जो है फिरकाबाजी भी बढ़ गई है और अक़लियतों के खिलाफ भी जो है हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, मगर मसला तो ये उससे भी पुराना है। अगर आप देखिए ना कि मजहबी जो पार्टियां हैं, जब पाकिस्तान बना तो तब उनका रुझान कुछ और था, वो तो बहुत सारी पार्टियां जो हैं जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज हैं वो तो पाकिस्तान बनाना भी नहीं चाह रही थी और जब पाकिस्तान बन गया क्योंकि वो उम्मा का जो आइडिया है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो बट जाएगी और उसमें नेशनलिज्म का जो की अहमियत इतनी नहीं समझी जाती थी, तो वो हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान बन गया तो फिर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने आप को अहमियत देने के लिए इन्होंने जो है अकलियतों के पीछे जाना शुरू किया और वो दबाव तो शुरू से है। मतलब आप 50s, 60s, 70s में भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो तंग किया जाता था और सरकार को भी इस्तेमाल किया जाता था, तो ये मसाइल तो भुट्टो साहब के,
यानी आपका कहना है कि इसकी जड़ें जो हैं वो काफी पुरानी है, एक पूरी तारीख है पाकिस्तान में जब हम रिलीजियस इंटॉलरेंस या डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, खासतौर पर हुकूमत रियासत को क्या करने की जरूरत है इस वक्त?
रियासत को तो जी ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 70 सालों में हमने कवानीन जो है जब हम उनको बना भी लेते हैं तो उन कवानीन के साथ फिर हम करते क्या हैं। अब आप देखिए ना कि जो पिछले 10-15-20 सालों में जो तौहीन रसालत के इर्द गिर्द जो हमें चीजें नजर आती हैं उसमें कई चीजें हैं जो आसिया बीबी का मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो एक अहम चीज थी और वो पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर ये कहता है कि कम अज कम ये बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ होना चाहिए कि हमने इतने सियासी मसले को जिसके इर्द गिर्द इतनी सियासत हुई और इतनी मतलब एक पेचीदा मसला बन गया था
और उसको हल किया गया,
एक बोल्ड स्टांस लिया उसके ऊपर, तो वो चीज तो है मगर वो तो एक बड़ा एक केस है। मगर उसके इर्द गिर्द आप देखिए कि कितना कितनी ना सिर्फ अकलियतें मगर उसमें यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाने वाले, तो ये एक जो खच्चा बन गया है, एक जो डर बन गया है इस चीज के इर्द गिर्द और जो लोग इसको वेपनाइज करते हैं इस चीज को और उसके और उसके ऊपर रियासत को काम करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका।
मतलब जी बड़े मसाइल हैं मगर
और इसमें आपका ये कहना है कि टाइम लगेगा।
पाकिस्तान के अंदर अकलियतें तो अब नामी ही रह गई। अगर आप अब देखें हमारी 20 करोड़ के आवाम में अकलियत है कितनी, फिरका बाजी जो है वो एक हमारा बड़ा बहुत एक और मुश्किल मसला है. तो जितना टाइम है मेरा ख्याल है उसमें तो हम यही कह सकते हैं.
जी डॉक्टर मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. और सामीन, प्रोग्राम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में, जिस तरह शुरू में हमने कहा था कि एक आलमी थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2018 में मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई बजट के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, उस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं हमारी साथी वर्दा खलील, जो इस रिपोर्ट के चीदा चीदा नुकात जो हैं वो हमें बताएंगी, और ये कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है उस पर भी बात करेंगे. बाद में हम एनालिसिस लेंगे पाकिस्तान से दिफाई तजिया निकार रिटायर्ड जनरल तलत मसूद साहब से. हमारे साथ रहिए, पहले लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक.
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं. वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. वीओए उर्दू अब आपके हाथ में.
जी सामीन, वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस. और जी वर्दा खलील, सबसे पहले तो आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताइएगा कि ये जो आलमी थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने 2000 जो इनकी 18 की रिपोर्ट है उसमें क्या कहा है, कौन से ममालिक हैं जहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई अखराजात में इजाफा हो रहा है और उसकी वजूहात क्या हैं.
जी शहनाज, बहुत शुक्रिया. ये जो स्टॉक होम, जिसे हम शॉर्ट में सिप्री भी कहते हैं, ये 1988 से रिपोर्ट्स इस तरह की मुरतब करते आ रहे हैं, जिसमें वो दुनिया भर में दफाई अखराजात का जो है वो जायज़ा लेते हैं. और तकरीबन 40 साल से ज़ायद हो गए हैं जो ये रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनका ये कहना है कि इस वक्त दुनिया भर में अस्करी अखराजात जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो कि 1822 अरब डॉलर हैं. इन अखराजात में जो ममालिक जो सर फहरिस्त हैं, जिनमें से मैं सिर्फ 5 ममालिक का जिक्र करूंगी, उनमें पहले नंबर पर हैं अमेरिका, जो कि 649 अरब डॉलर जो है वो सालाना, और जिन्होंने 2018 में 650 तकरीबन 649 अरब डॉलर खर्च किए. उसके बाद चाइना है जिसने 250 अरब डॉलर खर्च किए, इसके बाद सऊदी अरब है जिसने 76.6 अरब डॉलर खर्च किया, और इंडिया चौथे नंबर पर है जिसने 66.5 अरब डॉलर, और फिर पांचवें नंबर पर फ्रांस ने 63.8 अरब डॉलर खर्च किए. अब ये जो अमेरिका का जो खर्चा है इस वक्त वो 649 अरब डॉलर है, और ये अमेरिका के बाद आने वाले 8 ममालिक के मजमूई अखराजात के बराबर है.
अच्छा. यानी,
और जो सिप्री के जो हमारे माहरीन हैं, हमने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर दुनिया भर में जो अखराजात में इजाफा हुआ है उसकी बड़ी वजह चीन और अमेरिका की जानिब से अपने दफाई बजट में इजाफा करना है.
अच्छा.
चीन मुसलसल पिछले 24 सालों से अपने दफाई अखराजात में इजाफा करता आ रहा है. अमेरिका ने 2010 के बाद पहली दफ़ा इजाफा किया 2018 में, और उसकी कुछ सियासी वजूहात भी हैं. और अमेरिका जो इस वक्त अपने वॉर से ज़्यादा अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, लिहाजा वो अपना जो बजट है वो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के ऊपर, जो जिससे बड़ी तादाद में आर्मी से भी मदद ली जा रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी की भी मदद ली जा रही है, तो उसकी वजह से भी दफाई जो अखराजात हैं उनमें इजाफा हुआ है.
ठीक. ये पाकिस्तान से मुतल्लिक वर्दा बताइएगा कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है.
पाकिस्तान कि जो जैसे मैं भारत का जिक्र करना भी साथ ही जरूरी समझूंगी कि भारत जो है वो पांचवें नंबर पर है.
ठीक.
और उसकी जो अखराजात हैं वो 66.5 अरब डॉलर हैं. उसकी बड़ी वजूहात जो हैं वो चाइना के साथ उसकी जो बॉर्डर के ऊपर जो तनाव है, और बाद पाकिस्तान के साथ जो उसका बॉर्डर पर तनाव है, वो दो बड़ी वजूहात हैं. और पाकिस्तान का जो नंबर है वो 20वें नंबर पर आता है.
ठीक.
और पाकिस्तान के जो टोटल अखराजात हैं वो 11.4 अरब डॉलर हैं. लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने 2017 में 11% اضافہ کیا تھا اپنے اخراجات, دفاعی اخراجات میں, اور 2018 میں بھی انہوں نے 11% اضافہ کیا اپنے دفاعی اخراجات میں. لیکن یہاں یہ بات جو ہے وہ زیادہ میں بتانا اہم سمجھوں گی کہ جو بھارت اپنے مجموعی قومی پیداوار کا 2.4% دفاع پر خرچ کر رہا ہے, جبکہ پاکستان 4% جو ہے وہ مجموعی, جیسے جی ڈی پی بھی کہتے ہیں, اس کا 4%
جو ہے اپنی جی ڈی پی کا وہ خرچ کر رہا ہے اپنی
دفاع پر. تو بے شک بھارت جو ہے وہ زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے, لیکن ان کے جو جی ڈی پی پر جو بوجھ ہے وہ پاکستان سے تقریباً آدھا کم ہے.
اوکے, یعنی پاکستان جو ہے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ بھارت کے مقابلے میں, پاکستان جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ دفاعی اخراجات پر خرچ کر رہا ہے. اچھا, تو پھر اس میں اور میں یہ ایسے ممالک بھی ہیں کیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے ایسے ممالک کے بارے میں بھی جہاں کے دفاعی اخراجات میں کمی ہوئی ہے, انہوں نے کمی کی ہے؟
جی بالکل, اس میں سب سے پہلے تو سعودی عرب کا نام آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے جو اپنے دفاعی اخراجات ہیں ان میں کمی کی ہے.
اچھا, تو ان کی اگر دیکھا جائے تو یمن کے ساتھ تو اب بھی ان کی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے, تو ایسے میں اس کی جو وجہ ہے وہ کیا بتائی گئی ہے یا اس بارے میں رپورٹ
رپورٹ میں ایسا تو اس حوالے سے کیونکہ تفصیلات انہوں نے نہیں بتائی, وجوہات جو ہے وہ خطے کی تو نہیں بتائیں, لیکن شاید یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ سعودی عرب اس وقت اپنے معاشی سیکٹر کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہے.
اوکے, صحیح, بہت شکریہ وردہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, ہم اس وقت جانا چاہیں گے پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ, ہمیں معروف دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم جنرل صاحب. جی جنرل صاحب, جس طرح ہماری رپورٹر وردہ خلیل نے ہمیں بتایا کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے جس کو کہ سپری بھی کہا جاتا ہے اس ادارے کو, ان کی طرف سے اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 2009 اور 2018 کے درمیان پاکستان نے دفاعی اخراجات جو ہیں اس میں 73% اضافہ کیا ہے, اور 2017 اور 2018 کے درمیان یا دونوں سالوں میں الگ الگ 11% اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے, خاص طور پر ایسے میں جب پاکستانی فوج ایک طرف یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ملک جو ہیں وہاں پہ انتہا پسند گروپ جو ہیں ان کو شکست دی جا چکی ہے, اور ملک کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پہ جنگ لڑائی جو ہے ملٹری آپریشنز وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں.
دیکھیے, یہ بالکل آپ ایسے تو سوال ٹھیک لگتا تو ایسی ہے, لیکن اصل جو حقائق ہیں وہ اس کے منفی ہیں. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے تعلقات میں, ابھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہت کشیدگی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اپنی دفاعی اخراجات جو ہیں وہ مسلسل بڑھانے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو افغانستان سے سرحد ملتی ہے, جو مغربی سرحد ہے پاکستان کی, اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کو مغربی سرحد پر بھی کافی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. تو یہ دو وجوہات تو ہیں, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ بڑے آگے نمبر پہ ہے جو دنیا میں خرچ کر رہا ہے, اور اس کے جو اخراجات وہ بہت ہی زیادہ ہیں. لیکن اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے, اور چائنا کے ساتھ ایک لحاظ سے اپنا دفاع بھی رکھنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے بھی پاکستان جو ہے اس کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں تو بہت ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے دفاعی اخراجات کم کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے, ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ بہت کم ہے, اور اس وجہ سے وہ یہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو 4% جو ہے خرچ کرنا پڑتا ہے. اگر پاکستان کی جی ڈی پی بہتر ہوتی, جو کہ ہونی چاہیے تھی, جیسے کہ دوسرے ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں, جنوبی ایشیا کے ممالک, ان کی بہتر ہو گئی ہے کچھ سالوں سے, لیکن پاکستان کی مسلسل معیشت خراب رہی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف پاکستان 4% جی ڈی پی اپنا خرچ کر رہا ہے, بلکہ اس وقت پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت پر بہت دباؤ ہے, اور اس کے باوجود تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دوسرے فلاحی چیزوں میں انفراسٹرکچر کے اوپر اور تعلیم پر, صحت پر جس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے تھا وہ تمام یہ جو متاثر ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر بوجھ ہے, اس لیے امید ہم یہ کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ انڈیا سے تعلقات کو بہتر کیا جائے, پچھلی حکومت نے بھی بڑی کوشش کی تھی, لیکن جس قسم کا رویہ پرائم منسٹر مودی صاحب کا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ان اخراجات میں کمی ہوگی, بلکہ بہت ممکن ہے کہ اخراجات بڑھتے ہی جائیں اور لوگوں کے اوپر بوجھ اس کا بڑھتے ہی جائیں.
جنرل المدسوس صاحب, یہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں, جس طرح ہماری رپورٹر وردہ خلیل نے بھی ہمیں بتایا, بہت سارے ممالک میں یہ رجحان جو ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بہت ممالک ایسے ہیں جو اپنے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ جو ہے دفاعی اخراجات پر خرچ کر رہے ہیں, وہاں پہ مختص کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجموعی طور پر دنیا جو ہے یہ کس سمت بڑھ رہی ہے, اس بارے میں آپ بتائیے گا کیا, کیونکہ یہاں پہ امریکہ میں جو بحث ہوتی ہے ہتھیاروں کے حوالے سے, اسلحوں کے حوالے سے, ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہتھیار آنے سے وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں, جبکہ دوسرے طبقے کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, اس سے دنیا جو ہے, ملک جو ہے غیر محفوظ ہو رہا ہے. تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ دنیا محفوظ ہو رہی ہے یا غیر محفوظ ہو رہی ہے؟
میرا تو خیال میں میرا تو خیال یہ ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے تو زیادہ تر اس کا رجحان تھا کہ نیٹو کے ساتھ اپنی دفاع کو منسلک کیا جائے, لیکن اب جو ہے امریکہ زیادہ تر توجہ اس پر دے رہا ہے کہ اس کو اپنا دفاع پوری طور سے کرنا چاہیے اور چین سے مقابلہ کرنا چاہیے اور روس سے مقابلہ کرنا چاہیے. اس نے یہ دونوں ممالک کو جو ہے اپنا ایک لحاظ سے اینمی بتایا ہے, اور کہ یہ دشمن ممالک ہیں یا یہ ایسے ممالک ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے. اور چونکہ یہ جو بنیاد ہے امریکہ کی اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی بنیاد ہی یہی ہے, اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اتنا خرچ کریں کہ ان دونوں ممالک کے اوپر حاوی ہو سکیں اور ان سے بہتر اسلحہ ہمارے پاس ہوں, بہتر ٹیکنالوجی ہو, اور جو ہماری سبقت رہی ہے یا سپریورٹی رہی ہے ہر لحاظ سے ویٹنری میں اور دنیا میں جس طریقے سے ہمارا پھیلاؤ ہے ہماری ملٹری کا, وہ برقرار رہے اور چین کو ہم مسلسل چیلنج کرتے رہے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پالیسی اختیار کی. تو ظاہر ہے چین جو ہے جیسے اس کی اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہوتی رہی ہے, اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے اپنی معاشی اور اقتصادی حالت اور اپنی پوزیشن دنیا میں بنائی ہے تو میرے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اخراجات کو اپنے دفاع میں بڑھاتے چلے جائیں. تو اور دوسری بات یہ کہ چین یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ امریکہ سے ایک لحاظ سے آج نہیں تو کم سے کم 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد اس قابل ہو جائے کہ جو ٹیکنالوجیز ہیں چاہے وہ ایویشن میں ہوں یا سمندری جہازوں کے بارے میں ہوں یا سمرین کے بارے میں ہوں یا خلا میں جو ٹیکنالوجی ویپن ٹیکنالوجی ہے اس کی ہو, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل تینوں سروسز پلس اس کے اوپر وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے اور ریسرچ پر بھی خرچ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر روس جو ہے اس کی اقتصادی اور معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اس کا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ بہت زبردست ہے, اور اس وجہ سے امریکہ جو ہے اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے مسلسل وہاں بھی خرچ کرتا ہے اور روس بھی اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے. پاکستان بھی اپنی جو جوہری قوت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, اور یہ کوشش ہے کہ انڈیا جیسے جیسے اپنی جوہری طاقت اور میسائلز میں ترقی کرتا ہے, ایڈوانسمنٹ کرتا ہے, اسی طریقے سے پاکستان کی بھی کوشش رہتی ہے کہ اس کو میچ کیا جائے یا اس کا دفاع کے لیے ایسے اقدام لیے جائیں جس سے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے ہر طریقے سے محفوظ رہے.
تو جنرل صاحب, ہتھیاروں کی اس دور کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں, اس سے ایک عام فرد جو ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو, وہ کس طرح متاثر ہوتا ہے, خاص طور پر ایسے ممالک پاکستان انڈیا جیسے ممالک جہاں پہ کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے روز بروز, معاشی حالت جو ہے پاکستان کی آپ دیکھیں, اس وقت بھی آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے اسلام آباد میں موجود ہیں, مذاکرات ان کے ساتھ جاری ہیں, یہ نہیں پتہ کس طرح کی ڈیل جو ہے وہ سامنے آتی ہے, مزید مہنگائی جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی, تو عام آدمی کس طرح متاثر ہو رہا ہے اس سے؟
ظاہر ہے جتنا آپ زیادہ خرچ کریں گے ایسی چیزوں پر جس سے کہ عوام کو کوئی ڈائریکٹلی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ متاثر ہوتے ہیں, اور اس وقت پاکستان کے جو غریب طبقہ ہے خاص طور سے اس پر بہت دباؤ ہے, اور مہنگائی جو ہے اس کا زر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل پستا چلا جا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور انڈیا میں بھی کافی غربت ہے, اور لیکن ان کی ذرا اقتصادی اور معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے, حالانکہ وہاں غربت ہے شاید پاکستان سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے تعلقات میں بہتری ہوتی. پاکستان نے تو بڑی کوشش کی, اور پرائم منسٹر عمران خان مسلسل کوشش کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی بہت کوشش کی کہ انڈیا سے تعلقات کو بہتر کیا جائے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ایسے ممکن نہیں ہوگا, اور پاکستان مسلسل اپنے دفاعی اخراجات جو ہیں وہ ان میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے, اور ظاہر ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر ہی آئے گا.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, ہماری ساتھی سارا زمان نے سپری سے منسلک ڈاکٹر نین ٹین جو اس رپورٹ کے مصنف بھی ہیں ان سے بات کی ہے, تو آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنی اس رپورٹ کے بارے میں.
The driver for the increase in the world increase has very much been the increase in the two biggest spenders in the world, USA and China. The US, we've seen the first military spending increase in the last 7 years. This is mostly due to the beginning of a very costly arms procurement and nuclear modernization program, which would last for the next 30 years, costing in the region of 1.2 to 1.7 trillion US dollars. In the case of China, this is the 24th consecutive increase, as it looks to increase its position in the region and also as a world superpower, military-wise. And thus, we've seen another increase in military spending, roughly in relation to GDP growth.
سو ڈاکٹر تھیان, جنہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ امریکہ اور چین جو ہیں چونکہ یہ دونوں اپنے دفاعی اخراجات میں بہت اضافہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے جو گلوبل آرم سپینڈنگ ہے وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے, اور امریکہ نے 7 سال میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا اضافہ کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک تو جدت لانا چاہ رہا ہے اپنے اسلحے میں, اور جو پروکیورمنٹ ہے یعنی اور جو مزید خریداری ہے اس کو اس میں اضافہ کر رہا ہے, جو امریکہ کی کمپنیوں سے ہی امریکی حکومت اسلحہ خریدتی ہے, تو ایک تو اس وجہ سے امریکہ کا بجٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. مسلسل 24 سالوں سے چین اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرتا آ رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چین ایک علاقائی اور اس کے علاوہ ایک بین الاقوامی عسکری طاقت کے طور پہ ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے.
جی سامین, یہ تھے ڈاکٹر نین ٹین جو کہ اس سپری جو ادارہ ہے جس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اس سے یہ منسلک ہیں, اور وہ مختلف ممالک میں دفاعی اخراجات میں اضافے کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پر سمیٹنا چاہیں گے, لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت انٹرنیشنل افیئرس کے ایک ماہر بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان الحق صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم پروفیسر فیضان الحق صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی, اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر محمد علی, جو کہ شکاگو یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر ہیں, ساؤتھ ایشین افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے ان کو سنا. اور پروفیسر فیضان الحق صاحب, ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, انہوں نے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے کے قوانین کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے. جو ایک خبر رسائی ادارہ ہے رائٹرز, اس کے مطابق صدر ٹرمپ نے حکام کو ہدایت کی ہے آج کہ وہ امریکہ میں پناہ کی درخواست دینے والوں سے فیس جو ہے وہ وصول کریں, جبکہ پناہ کی درخواست کے فیصلے تک یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو امریکہ میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کس طرح اس فیصلے کو دیکھتے ہیں؟ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کیا مشکلات جو ہیں, مسائل جو ہیں, وہ آ سکتے ہیں, پناہ گزینوں کو درپیش ہو سکتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے, یہ جو فیصلہ, جو پالیسی آئی ہے, یہ جو فیصلہ ہے, اس کے بہرحال جو لوگ پناہ گزین ہیں, جنہوں نے کسی بھی وجہ سے پناہ گزینی کا جو ویزا جو ہے وہ لی ہے, راہداری لی ہے, تو ان پر ان کے لیے مشکل ہوگی. کیونکہ لوگ جب اتنی مشکل میں ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی جاب پکڑتے ہیں, نوکری پکڑتے ہیں, یہاں تک کہ میں نے بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگوں کو جو کہ اپنے اپنے ملکوں سے, قوموں سے ایکسپرٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کو میں نے برتن مانجتے دیکھا ہے, جھاڑو دیتے دیکھا ہے, تو ان سے یہ جابز لے لینا جو ہے, یہ ایک تو یہ بہت زیادہ ڈسکریج کرے گا کسی بھی پولیٹیکل اسائلم اسائلی کو یہاں پر آنے سے, اور اس کے ساتھ ایک ماحول پیدا ہوگا جو کہ جس میں امریکہ جو ہے وہ ایک ایسا ملک تصور نہیں کیا جائے گا دنیا میں جہاں پہ آپ پولیٹیکل اسائلم لے سکتے ہیں. جو پولیٹیکل اسائلم ہوتی ہے اس کا ایک جو ایسا رخ جو لوگوں کے سامنے نہیں آتا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل اسائلم دینے والے ملک کو ایک بہت زبردست سیاسی ایڈوانٹیج ملتا ہے اس ملک کے اوپر جس کے سٹیزن کو وہ پولیٹیکل اسائلم دیتے ہیں. اس طرح امریکہ جو ہے وہ اپنی نیگوشیشن اور جو کیپیبلٹی ہے, جو قابلیت ہے, کیپیسٹی ہے, اس کو بھی لوز کرے گا. تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ان کی جو پولیٹیکل بیس ہے, ان کا جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اس باتوں سے خوش ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پرٹیکولر پالیسی جو ہے
جی
خاص کر اس وقت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے پوری دنیا کے ساتھ انگیج ہے. بہت سے چائنیز, رشین, ایرانین, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں بڑی اچھی معلومات بھی لا کر دیتے ہیں اور ہمارے پولیٹیکل اسائلی بھی بنتے ہیں.
جی, لیکن پروفیسر صاحب, ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ امریکہ میں پناہ کے لیے آنے والوں کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے روز بروز, اس کے پیش نظر کیا ہے. اور ظاہر ہے پناہ گزین جو ہیں کسی بھی ملک پر وہ بوجھ بھی ہوتے ہیں. پولیٹیکل آپ نے ایڈوانٹیجز کا ذکر کیا, لیکن اس کو ایک بوجھ بھی سمجھا جاتا ہے.
جی, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بوجھ ہو سکتے ہیں. اسی لیے وہ جب آ کر یہاں پر وہ جابز کرتے ہیں تو وہ ایک تو اکانومی بڑھتی ہے, اس کے بعد ایک نیا سکل سیٹ آتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ان کی کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ہر ایک کو ویزا وہ دیں, لیکن جو لوگ کوالیفائڈ ہیں اور ان کی اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ بہت کمپیٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی بڑی تھارو اور کمپلیٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, لوگوں کو پوری طرح وہ ویٹ کرتے ہیں ان کو ویزا دینے سے پہلے, اور وہ کئی دو تین سال تک تو وہ انتظار کرتے ہیں اور یہ یہ پروسیس جو ہے یہ ایسے اس وقت بھی اتنا پیچیدہ پروسیس ہے اور اس کے اوپر اس کی قدغن لگانا کہ وہ کام نہیں کر سکتے, یہ ایک ان لوگوں کے لیے جو کہ پناہ گزین ہیں اور آج کل ویسے بھی پناہ گزینوں کی بہت جو ہے وہ پریشر ہے جو مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی یہ جو تجویز ہے یا جو یہ پالیسی ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی جو پالیسی ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو امریکہ کا جنوبی بارڈر ہے وہاں سے جو ہم انفلکس دیکھتے ہیں لوگوں کا اس کے بارے میں زیادہ ہے, لیکن جب یہ بلینکٹ پالیسی بن جائے گی تو اس سے تمام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے.
جی پروفیسر صاحب, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آج جو ہے تقریباً 5 برس بعد دولت اسلامیہ کے جو رہنما ہیں البغدادی, ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں انہوں نے جو ان کا آخری گھر تھا داعش کا باغوس, اس میں شکست کا اعتراف وہ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں, اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا میں ایسٹر کے روز ہونے والے حملے جو ہیں وہ باغوس میں ہونے والی ان کی شکست کا بدلہ تھے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ایک طرف یہ جو دعوے ہو رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ کمزور پڑ چکی ہے, اس کو شکست جو ہے دی جا چکی ہے, خلافت ان کی ختم ہو چکی ہے, ان سے چھینی جا چکی ہے, اور دوسری طرف اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے ان کے حملے دیکھے سری لنکا میں.
جی میں نے وہ ابھی وہ ویڈیو تو نہیں دیکھا, اس کے کچھ کانٹینٹ جو ہے اس کا مجھے کچھ پتا چلا ہے. اس بات سے یہ بات واضح ہے کہ جو آئسس ہے اس کے اوپر زمین جو ہے تنگ ہو چکی ہے, ان کے پاس اپنا کوئی ملک یا جگہ نہیں رہی, جس کی وجہ سے ان میں بہرحال کمزور وہ ہوئے ہیں پہلے سے. کیا وہ ختم ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جنگ ہے. یہ تو نظریاتی جنگ سے ان کے پاس یہ ابھی بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو مختلف جگہوں پہ, مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں اپنے نظریے سے متاثر کر کے ان سے وہ ایسے ظلم کروا سکتے ہیں اور ایسے جرائم کروا سکتے ہیں جسے پوری انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مگر میں ایک بات کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا سامعین کی, کہ وہ جو لہر اٹھی تھی مڈل ایسٹ سے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئسس کی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمیں ایکو جو ہے اب سری لنکا میں نظر آتا ہے, تو اس میں جو پاکستان کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گا یہ بات کہنا, اور یہ میرے ہمارے خاص کر جو سامعین پاکستان میں رہتے ہیں, کہ وہ چوکی دار ہوتا ہے نا, وہ رات کو کہتا ہے جاگتے رہنا, تو یہ وہ مقام ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا ہے, کیونکہ اس وقت جب پاکستان میں جو دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی ہے, اس کی جو شدت رہی ہے اور جس میں پاکستان کی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس میں وہ صرف پاکستان کا دفاع نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تمام بر صغیر کا, جس میں ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سب شامل ہیں, وہ اس کا دفاع بھی کر رہے تھے. اور یہ پاکستان کے لیے فخر کا ہے مقام کے جو انڈس ویلی ہے جس پہ پاکستان پر منحصر ہے, ان کا ایک رول رہا ہے ہسٹوریکلی کہ وہ سولائزیشن کے ڈیفینڈرز رہے ہیں, وہ تہذیبوں کے محافظ ہیں, اور انہوں نے یہاں پر بھی ایک کئی تہذیبوں کی حفاظت کی ہے. اور یہ جو سری لنکا میں ہوا ہے اس کو, جب میرا اپنا یہ اندازہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن اس کے تانے بانے مڈل ایسٹ نہیں بلکہ اس کے تانے بانے کہیں جا کر وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے اور بھی جگہ بھی پہنچیں گے, اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی اس سے کسی نہ کسی طرح اس لڑی میں ہمیں لنک ہوتا ہوا نظر آئے گا.
بالکل پروفیسر فیضان, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض بھی پاکستان سمیت دیگر جو ممالک ہیں ان پر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فٹ سولجرز جو ہیں وہ تو مار رہے ہیں, ان کو ختم کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسی طرح موجود ہے بلکہ پھیل رہی ہے. اس طرف سٹیٹس کی جانب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اس فرنٹ سے کس طرح نمٹا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں, کیونکہ مذہبی انتہا پسندی پاکستان کی آپ نے مثال دی, وہ تو وہاں روز بروز جو ہے بڑھ رہی ہے, انٹالرنس وہاں پہ بڑھ رہی ہے, تو ان چیزوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟
جی میرا یہ خیال ہے کہ جو نظریاتی جنگ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کہ اپنی تہذیبی اور ثقافتی شناخت کے ساتھ منسلک رہنا اور اپنے آپ کو تاریخی نقطۂ نگاہ سے دیکھنے کی عادت ڈالنا، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں یا تو بالکل ہی مذہبی تعلیم دی جاتی ہے یا بالکل ہی مغربی تعلیم دی جاتی ہے، جو اس میں تاریخی تناظر ہے، جو ثقافتی عنصر ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور وہیں سے یہ ممکن ہے کہ ہم یہ نظریاتی جنگ نہ صرف لڑ سکتے ہیں بلکہ جیت سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خدا داد مملکت جو کہ اس وجہ سے بنی کہ ہم یعنی مسلمان اس وقت ہندوستان میں ایک مائنورٹی تھے، کہ ہم کم تعداد میں تھے، اور ہم نے کہا کہ جب آپ اچھے سلوک نہیں کرتے لوگوں سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ دو قومی نظریہ، اور یہ اگر اور جو انصاف کا تقاضا ہے وہ یہ انصاف ہے جو لوگوں کو اکٹھا رکھتا ہے، مذہب لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھتا۔ تو ہم لوگوں کو یہ جو نظریاتی جنگ ہے، یہ کیونکہ آئسس کے پاس جو نیریٹو ہے وہ بہت سپورٹی ہے، سپورٹی کا تاریخی لحاظ سے اس میں تسلسل نہیں ہے، اور اس کو بڑی آسانی سے چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو نظام تعلیم کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جو ماہر تعلیم ہیں، وہ اگر اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھیں تو اس کا بڑی آسانی سے حل نکل سکتا ہے۔ جب ہم یہاں پہ اپنے ہمارے نوجوان لوگوں کے ساتھ یا ہم یہ ورک شاپس کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم اس میں تاریخی حوالے نکالتے ہیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے تاریخی کی اور نور کی، یہ ازل سے جاری ہے اور ازل تک جاری رہے گی، لیکن ہمیں اپنے آپ ہمیں جیتنے کی عادت ڈالنی ہوگی نظریاتی لحاظ۔
تو خاص طور پر پاکستان کے اندر اور یہاں امریکہ میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں تو جو مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری کا کردار کا آپ نے ذکر کیا اس نظریاتی جنگ کے حوالے سے، تو وہ کہاں تک وہ اپنی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ اب جو میں یہ اپنے کیونکہ یہ میرا فیلڈ ہے تو میں رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں ان کے بارے میں، مختلف جو ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے علماء ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک ہمارے ہاں ایک تو جذباتیت ہے، ایک علامتی عنصر جو ہے اور جذباتی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقی اور تاریخی جو منظر ہے وہ کم ہے۔ تو جیسے اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں، ان کے خلفائے راشدین پہ اور ان کے خاندان پہ، اہل بیت کے ہم کردار کو دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے جو تاریخی سیاسی رجحانات تھے وہ نہ صرف یہ کہ جمہوری تھے، نہ صرف یہ کہ وہ ڈائیورسٹی پر یقین رکھتے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کو اکٹھے لے کر چلتے تھے، ان میں تو اگر ہم ان کو تاریخی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے ان کے انالیسس کر کے اپنے لوگوں کو صرف معجزوں اور جذباتی تقریروں سے آگے لے کر جائیں سننے والوں کو، تو اس سے بہت اثر پڑے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ جو ہمارے ہاں جو صوفیانہ یا جو رجحانات ہیں پاکستان، ہندوستان، افغانستان میں اور ایران میں، وہ بھی جس کو کہتے ہیں ماورا یا کل قسم کے جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کردار کی بنیاد رکھنی، جس کو کہتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ انگریزی میں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ کیسے ایک اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور سارا دن جھوٹ بولیں؟ آپ کیسے اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ آپ روزے رکھیں اور لوگوں کو قتل کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ جو اخلاقی تنازعات ہیں ہمارے ذہنوں میں، ان کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ ہماری تاریخ تو روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے، میرے خیال میں علماء کو اور ماہر تعلیم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کام کے لیے، اگر وہ کیونکہ ہمارے بہت سے جو بزرگ انہوں نے ایسے بہت سے اچھے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، جیسے ہمارا مولانا شبلی نعمانی جو تھے، انہوں نے 19th-20th صدی کے شروع میں کتابیں نکالی تھی ہیروز آف اسلام، اور اس میں پھر انہوں نے پوری کتابوں کی سیریز لکھی تھی اسی کام کی۔
جی جی بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب، تھینک یو سو مچ، آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، شہناز نفیس کو اور اسفر امام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ایک کہاوت ہے کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے نہ جانچیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی قدر و قیمت کے بارے میں اس کی ظاہری شکل و شباہت سے رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک کالج میں بعض لوگ جمع ہوئے اور انسانوں کی شکل میں گویا کتابوں کا روپ دھار لیا، اور انہوں نے اس پر تبادلہ خیال کیا کہ ظاہری شکل و شباہت سے کتنا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور پہلے ہی سے ایک شخص از خود رائے قائم کر لیتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبورا بلاک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان میں سے بعض نے مشکل صورتحال کے باوجود اپنی جدوجہد اور کامیابیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ الیگزینڈریا ورجینیا کے ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج میں طالب علموں کو پیشکش کی گئی کہ کسی فرد کا کتاب کے طور پر انتخاب کریں، یعنی ایک انسانی کتاب کے طور پر۔ پیٹریشیا کوپر نے اس کے بارے میں، جسے انسانی لائبریری کا نام دیا گیا، اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔
The goal of the human library is to talk to people in your community who you...
انسانی لائبریری کا مقصد آپ کی اپنی کمیونٹی میں لوگوں سے بات کرنا تھا، ایسے لوگوں سے جن سے آپ خود اپنے تعصبات یا ذاتی رسوائی کی بنا پر بات نہیں کرتے، اور شاید اس طرح بعض ایسی رکاوٹوں کو دور کیا جانا تھا۔ کالج کے ایک عہدیدار نجیب باہا کو پتا چلا کہ رکاوٹوں کو دور کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس کا رنگ صاف ہے اور اس کا عربی نام ہے، لیکن لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈوں پر انہیں سیکیورٹی کی جانب سے روکا گیا اس لیے کہ وہ کسی مخصوص افغانوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے۔ نجیب باہا کے الفاظ:
My goal is to inform everybody the things that I've gone through.
میرا مقصد ہر ایک کو ان باتوں کے بارے میں بتانا ہے جو مجھ پر گزری ہیں، اور کسی شخص کی رنگت یا اس کے نام پر توجہ نہیں دینا ہے۔ آپ لوگوں کے آخری نام کی بنیاد پر ہی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، یا یہ کہ وہ بولتے وقت کیا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک طالب علم اینجل نیویا کے الفاظ: معمولی بات سے، مثلا نام کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے، یا یہ کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور یہ بات آپ کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ طالب علموں کی مشیر کونی رابنسن نے ایک اور انسانی کتاب کا روپ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنا یہ تجربہ بیان کیا کہ انہوں نے گھریلو بدسلوکی کا کس طرح سامنا کیا۔ زندگی کا 10% وہ ہے جو ہمیں پیش آتا ہے، اور 90% وہ جن سے ہم نمٹتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کالج کی تعلیم نے انہیں صورتحال سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بتایا اور اپنی تقدیر کا راستہ متعین کرنے میں مدد دی۔ جب طالب علموں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو میں بس انہیں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو جو معاملات بھی درپیش ہوں، آپ کو چاہیے کہ تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ سائی ایم سی ایم بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے ایک انسانی کتاب کا کردار ادا کیا۔ وہ بھی اسی کالج میں طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ ایک مرحلے پر اپنے خاندان کے ساتھ بے گھروں کی ایک پناہ گاہ میں رہنا انہیں کیسا لگا۔ اس مشکل میں انہیں جو تجربہ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے کہا:
The quality of a person is so much more valuable than the
وہ تجربہ یہ تھا کہ کسی شخص کی سیرت اس کی ذاتی املاک سے کہیں زیادہ گراں قدر ہے۔ بعض لوگ جنہوں نے انسانی کتابوں کا کردار ادا کیا، ان کا تعلق مقامی کمیونٹی سے تھا۔ آرٹسٹ برائن ڈیلی بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے 113 ملکوں کے دوروں کے بارے میں اپنے تجربات بیان کیے، جہاں انہوں نے ان لوگوں سے جن کی انہوں نے تصویریں بنائیں کیا کہا کہ محبت، آزادی اور جنگ کے بارے میں محض ایک لفظ میں اظہار خیال کریں۔ برائن ڈیلی کے الفاظ:
The word war in which in southern Africa it was considered justification, liberation, peace.
جنگ کا لفظ جنوبی افریقہ میں کسی بھی بات کے جواز کے لیے اور آزادی اور امن کے حوالے سے سمجھا جاتا رہا ہے, جبکہ شام کے پناہ گزین کیمپوں میں جہاں میں نے لوگوں سے باتیں کیں, اس کا مطلب آنسو, بھوک, خوف اور تباہی ہے. دنیا بھر میں مختلف کالجوں میں ہیومن لائبریری پروجیکٹ کے طور پر اسی نوعیت کی بحث و تمہیز کی میزبانی کی جاتی ہے. یہ ایک ایسی بین الاقوامی تحریک ہے جو مکالمے کے ذریعے گھسی پیٹی باتوں اور تعصبات سے اجتناب کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.